बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آپ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہماری اپلیکیشن اپلوڈ کرنی پڑے گی، اور آپ ہماری خبریں، ہمارے آرکائیو کے پروگرام اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ نیم نگاہ حسب معمول ہمارا پہلا پروگرام ہوگا۔ نیم نگاہ میں ہم خبریں پیش کرتے ہیں اور بعض اوقات بعض خبروں کی تفصیل، یا اگر علاقے میں کوئی اہم واقعہ ہو تو اس کے بارے میں رپورٹ بھی نیم نگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ نیم نگاہ کے بعد رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، اور نور رمضان کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام امیر، اور کلام امیر کے بعد آخری جو پروگرام، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نشریات کی آخری دعا کے طور پر، نشریات کے آخری پروگرام کے طور پر یہی دعا نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ کا آغاز کریں گے خبروں سے۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے اعلان کیا کہ جب تک بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے خلاف فلسطینی نوجوانوں کے جوابی حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ نے مداخلت کر کے بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں سلامتی کونسل کا مذمتی بیان جاری نہیں ہونے دیا۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان شہروں سے نکل کر اب دیہی علاقوں میں پہنچ چکا ہے، جس کے باعث پورے ملک میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور کابل کے سید الشہداء گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والی بچیوں کی یاد میں آج افغانستان میں عام سوگ منایا گیا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس کے مسئلے نے داخلی اور بیرونی سطح پر ایک نیا سیاسی اور عوامی جنگی توازن قائم کر دیا، اور سر انجام فلسطینی عوام کا عزم و ارادہ ہی اس جنگ میں کامیاب ہوگا۔ غزہ میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل کمان نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ غاصب سنی حکومت کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یہ کہ بیت المقدس میں اپنی منمانی کرنے کا دور گزر چکا ہے۔ فلسطینی گروہ نے فلسطینی قوم اور خاص طور سے بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں کو اس بات کا یقین اور اطمینان دلایا کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور فلسطینی گروہ ان کی ڈھال اور ان کے ہتھیار ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تمام فلسطینی علاقوں اور فلسطینی کیمپوں میں یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور ان کی جانب سے بیت المقدس کے عوام اور انتفاضہ رمضان کی حمایت کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ غزہ کے مختلف استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیف القدس کے عنوان سے شروع ہونے والی اس جنگی کارروائی میں تل ابیب کے اطراف میں اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور راکٹ برسائے گئے ہیں، اور ان حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب بیت المقدس کے فلسطینیوں نے بھی ایک اجتماع کر کے صہیونیوں کے جرائم کے جواب میں فلسطینی گروہوں کے جوابی میزائل حملوں پر جشن منایا ہے۔ غزہ پر جارے اسرائیلی فوجیوں کے جاری حملے بدستور جاری ہیں، اور اس کے جواب میں فلسطینی گروہوں کی جانب سے بھی صہیونی ٹھکانوں پر مسلسل جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر شمالی غزہ کے بعض علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے بھی اسرائیلی جارحیت کے جواب میں منگل کو بھی مقبوضہ علاقوں میں 150 سے زائد راکٹ اور میزائل برسائے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے منگل کو شمالی غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی بمبار جنگی طیاروں نے غزہ میں استقامت کے 130 سے زیادہ ٹھکانوں پر بمباری کی۔ تاہم فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے مغربی غزہ میں ایک رہائشی ٹاور کے 8ویں فلور پر واقع 2 رہائشی اپارٹمنٹ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے کل اور آج کے حملوں میں 9 بچوں سمیت 24 عام شہری شہید ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 103 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں نے منگل کو غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور اس غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ شہداء کے خون کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ دریا اسماء القسام بریگیڈ کی جانب سے صہیونی حکومت کو دی جانے والی مہلت ختم ہوتے ہی فلسطینی استقامتی گروہوں نے شمالی غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں اور صہیونی آبادکاریوں کی کالونیوں پر حملہ کیا اور دسیوں میزائل فائر کیے، اور آج بھی بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں صہیونیوں کے اڈوں پر 150 سے زائد میزائل فائر کیے گئے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا کہ آج منگل کی صبح مقبوضہ فلسطین میں غزہ سے ملحقہ صہیونی کالونیوں پر 150 سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے ہیں، تاہم اس کے اینٹی میزائل سسٹم نے دسیوں میزائلوں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا۔ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے اڈوں پر بھاری تباہی پھیلانے والے وار ہیڈز کے حامل میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میزائلوں کی رینج 120 کلومیٹر تک ہے اور انہیں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ استقامت کے میزائل کارگر ثابت ہوئے اور اس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کے فوجی مسجد الاقصیٰ کے صحن کو کھولنے پر مجبور ہو گئے اور ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد الاقصیٰ کے صحن میں نماز صبح ادا کی تھی۔ امریکہ نے مداخلت کر کے بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں سلامتی کونسل کا مذمتی بیان جاری نہیں ہونے دیا۔ فرانس کی ٹی وی چینل فرانس 24 کی رپورٹ کے مطابق بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے جرائم اور تشدد میں شدت آنے کے بعد سلامتی کونسل ایک ہنگامی اجلاس طلب کرنے پر مجبور ہوئی، جو امریکی مداخلت کی بنا پر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا اور کوئی اعلامیہ بھی جاری نہ ہو سکا۔ سلامتی کونسل کا یہ ہنگامی اجلاس، جو اقوام متحدہ میں آئرلینڈ کے سفیر جیرارڈ بیرن ناسن کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا، کہا کہ سلامتی کونسل فوراً ایک بیان جاری کرے۔ سلامتی کونسل کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین کو جھڑپوں اور تشدد پر تشویش ہے، تاہم صہیونی حکومت کے سب سے بڑے اتحادی اور پشت پناہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بیان جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاہم سلامتی کونسل کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کے سب سے بڑے ادارے کی حیثیت سے مسجد الاقصیٰ میں صہیونی حکومت کے جرائم پر رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوری ایران نے فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق کی مکمل حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلیفونی گفتگو میں ایک بار پھر فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا، اور فلسطین کے روزہ دار عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم، نیز مسجد الاقصیٰ پر صہیونی فوجیوں کے حملے اور نہتے نمازیوں کو شہید اور زخمی کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق و اہداف کی بھرپور حمایت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں اسماعیل ہنیہ کو اپنے ترک ہم منصب سے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم میں فلسطینی عوام کی استقامت کی حمایت کے سلسلے میں ہونے والی گفتگو سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے مقبوضہ سرزمینوں اور فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ بھی پیش کی۔ دریا اسنا تہران یونیورسٹی کے ایرانی اور غیر ملکی طالب علموں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف تہران میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ تہران یونیورسٹی کے ایرانی اور غیر ملکی طلباء نے مظاہرے کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے ان جرائم پر اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کی خاموشی پر شدید غم و غصے اور نفرت کا اعلان کیا۔ مظاہرے کے دوران فلسطین کی مظلوم قوم کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے فلسطین کا 20 میٹر اونچا پرچم بھی لہرایا گیا۔ تہران یونیورسٹی کے ایرانی اور غیر ملکی طالب علم نے اس موقع پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ملت فلسطین نے بخوبی سمجھ لیا ہے کہ پامال شدہ حقوق کے حصول اور مظالم کو روکنے کا واحد راستہ استقامت و پائیداری ہے۔ ایرانی اور غیر ملکی طلباء نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اگر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی نہ ہوتی تو سینی حکومت کے ظلم و جہریت کا یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ساز باز سے نہ صرف فلسطینیوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس سے غاصب سینی حکومت مزید گستاخ ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ غاصب سینی حکومت مسجد الاقصی اور اس کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ کئی دنوں سے وحشیانہ حملے کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان شہروں سے نکل کر اب دیہی علاقوں میں پہنچ رہا ہے، جس کے باعث پورے ملک میں بڑا بحران پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ برس کرونا کی پہلی لہر میں ہندوستان کے دیہی علاقے تقریباً محفوظ تھے، لیکن اب دوسری لہر اس قدر شدید ہے کہ اس نے ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دیہی علاقوں میں اپنا قہر برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں دیہی علاقوں میں بڑی تعداد میں کرونا سے اموات ہو رہی ہیں۔ آگرہ، بلند شہر، میرٹھ، غازی پور اور دیگر اضلاع کے دیہاتوں میں کرونا پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جہاں طبی سہولیات کا بہت ہی فقدان ہے۔ دیہی علاقوں میں اموات کے بعد لوگوں نے لاشیں ندیوں میں پھینکنا شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب ملک میں ویکسینیشن کی مہم میں بھی شہروں کے مقابلے میں دیہی علاقوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت نے ٹیکے کی رجسٹریشن کے لیے ایپ متعارف کرائی ہے جو دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 3,30,000 مصدقہ کیسز سامنے آئے، جبکہ اسی عرصے میں 3,876 مریض کرونا سے زندگی ہار چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک بات چیت نہیں شروع ہوگی جب تک کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن بحال نہیں ہو جاتی۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے منگل کو عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کے دوران لوگوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لیے جانے تک ہندوستان بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کو خوف ہے کہ چین ان سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے مغرب نے چین کے مقابلے میں ہندوستان کو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے۔ انہوں نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مافیا گروہوں سے مقابلہ کر کے جیت کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ضروری ہے، ماضی میں نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا تھا۔ کابل کے سید الشہداء گرل اسکول پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والی بچیوں کی یاد میں آج افغانستان میں عام سوگ منایا گیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام سید الشہداء گرل اسکول پر دہشت گردانہ حملے کا سوگ منا رہے ہیں، اور تمام اداروں میں اس حملے کے شہداء کے لیے فاتح خانی کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ تہران میں بھی افغانستان کے سفارت خانے کے باہر سانحہ کابل میں شہید ہونے والی بچیوں کے لیے فاتح خانی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ سنیچر کو مغربی کابل میں سید الشہداء گرلز اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 85 افراد شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں بیشتر اسکولی بچیاں تھیں۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا۔ اس واقعے پر علاقائی اور عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ واحد معیار فریق مقابل کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد ہے، نہ ایک لفظ کم اور نہ ایک لفظ زیادہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے منگل کو ایران پریس کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ ویانہ مذاکرات کی بنیاد پر پابندیاں منسوخ ہو جائیں گی، کہا کہ ایران کو توقع ہے کہ پابندیاں اسی شکل میں ختم کی جائیں گی جس طرح ایٹمی سمجھوتے کے متن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 میں کہا گیا ہے۔ حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے کہا کہ پابندیوں کے سلسلے میں زیادہ تر اختلافات ختم ہو چکے ہیں اور تمام فریقوں کو اس پر اتفاق ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام نور رمضان، جس کے بعد کلام امیر اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایران کے مختلف علاقوں میں ماہ مبارک رمضان کی قدیم و جدید روایتوں کے بارے میں آپ کو آشنا کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
سامعین، ماہ رمضان المبارک تمام اسلامی ملکوں میں مخصوص شان و شوکت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ اسی سبب سے اور عالم اسلام میں اتحاد و وحدت پر تاکید کرتے ہوئے مختلف اسلامی ملکوں کے آداب و رسوم اور عبادتوں نیز ثقافتوں سے آشنائی کے مقصد سے ایران میں ماہ رمضان المبارک کے آداب و رسوم کے بارے میں عرائض پیش کریں گے، اور آج ہم اس پروگرام میں ایران میں ماہ رمضان کی قدیم روایتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا،
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم۔
سامعین، ایران ایک قدیم اور وسعت کا حامل ملک ہے جس میں مختلف اقوام زندگی گزارتی ہیں۔ اس سرزمین کے مختلف قوم و قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد ہر سال ناقابل توصیف شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی قومی و مذہبی رسومات کو ادا کرتے ہیں، اور ان آداب و رسوم اور مرسوم روایتوں کو اپنے دینی و قومی عقائد کے ساتھ خوبصورت ترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ایران میں انتہائی اہم مذہبی رسومات کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں منعقد ہوتی ہے۔ سمن، یہاں پر ایک ایرانی باشندے علی اپنے کچھ تجربات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں علی ہوں، ایک ایرانی جوان ہوں، میرا پیشہ ایران کی سیاحت ہے۔ ایران کے تقریباً تمام شہروں اور دیہاتوں کا میں نے سفر کیا ہے، اور ایران کی مختلف اقوام کی آداب و رسوم سے تقریباً آشنا ہوں، لیکن ماہ رمضان کے دنوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایران کا کوئی بھی علاقہ ہو، اس سرزمین کے گوش و کنار میں غروب کے وقت لوگوں کے افطار کے دسترخوانوں سے ایرانی غذاؤں کی خوشبو سے گلی کوچے معطر ہو جاتے ہیں، اور افطار و سحر کے وقت کی دعائیں اور مناجات کی آوازیں ایران کے شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والوں کو خوشگوار احساس بخشتی ہیں۔ ایران کی دلچسپ اور قدیم رسومات میں سے ایک مٹی کے ڈھیلوں کو زمین پر مارنا ہے۔ یہ رسم کچھ اس طرح سے مناتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے قبل غروب کے وقت علاقے اور محلے کے تمام افراد اپنے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیتے تھے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے، خدایا میں نے اپنے گناہوں اور برے کاموں سے توبہ کر لی اور خود کو عبادت اور ماہ رمضان کے روزے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کے ڈھیلے جو ہاتھ میں لیے ہوتے تھے ان کو پوری قوت سے زمین پر مارتے تھے تاکہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں، اور اس طرح ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان مٹی کے ڈھیلوں کے ٹوٹنے اور بکھر جانے کی طرح ان کے برے اعمال بھی شکستہ و نابود ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر علی کہتا ہے کہ تمام ایرانی جوانوں کو اپنے بچپن کے دور میں سحری کھانے کی اچھی یادیں ذہن نشین ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے کہ جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور گھنٹی بجنے والی گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت ہمارے پڑوس کا ایک شخص باقی پڑوسیوں کو اٹھایا کرتا تھا اور ایک مخصوص وقت میں گھروں کے دروازے بجائے جاتے تھے تاکہ اہل خانہ بیدار ہو جائیں اور سحر کھانے اور نماز صبح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ایک بار جب میں نے قم کا سفر کیا تو اس وقت متوجہ ہوا کہ یہ رسم ابھی بھی اس شہر میں باقی ہے اور لوگ اسے سحر خوانی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کہ بعض افراد سحر کے وقت سحر کی مخصوص مناجات پڑھتے ہیں اور مشعل لے کر کوچوں میں چلتے ہیں اور پڑوسیوں کو نیند سے اٹھاتے ہیں، نہ صرف قم میں بلکہ دیگر شہروں، مثال کے طور پر خمین میں بھی یہ رسم موجود ہے۔ شہر خمین میں یہ کام نوجوان کرتے ہیں اور وہ ڈھول بجاتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔
سامعین، ماہ رمضان المبارک کے سحر کی قدیم رسموں میں سے ایک شوخانی یا شب خانی کی رسم ہے کہ جو بیشتر خراسان جنوبی میں منائی جاتی ہے، اور یہ رسم بھی مجموعی طور پر سحر خانی کی طرح ہے۔ اس رسم کے مطابق سحر کے وقت 3 مرتبہ ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ سحر کے وقت لوگوں کو بیدار کرنے اور سحری کے لیے آمادہ کرنے کے مقصد سے، دوسری مرتبہ سحری کھانے اور تیسری دفعہ نماز صبح پڑھنے کے لیے، اور ہر مرتبہ ڈھول بجانے کے ساتھ ہی ایک خوش الہان شخص سحر کے وقت کی دعا بھی پڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کو نیند سے جاگنے اور سحری کھانے کے لیے کہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی مرسوم روایتوں میں سے ایک ختم قرآن کی محفلوں اور نشستوں کا انعقاد ہے جو عورتوں اور مردوں کے توسط سے علیحدہ علیحدہ منعقد ہوتی ہیں، اور یہ قرآنی محفلیں گھروں اور مسجدوں میں قائم کی جاتی ہیں۔ ان مراسم میں عام طور پر ہر دن ماہ رمضان المبارک میں قرآن کے ایک پارے کی تلاوت انجام دی جاتی ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام تک ایک قرآن مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ قرآن خوانی کی یہ رسم خاص طور پر قدر کی راتوں میں، کہ جو دعا و مناجات کی مخصوص راتیں ہیں، انتہائی پرکیف معنوی ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ جس کا مشاہدہ آپ سال کے کسی ایام میں کم ہی کریں گے۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان میں ایران میں افطار تقسیم کرنے کی بھی قدیم روایت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایرانی عوام کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام میں روزہ داروں کو افطار کھلانے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایرانی عوام دنیا میں مہمان نوازی میں شہرت رکھتے ہیں، اس بنا پر ایران کے عوام کے دروازے افطار کے وقت مہمانوں پر کھلے رہتے ہیں۔ افطار کے وقت ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے عوام کی ایک دلچسپ رسم آرک و برک ہے۔ یہ اصطلاح لانے اور لے جانے کے معنی میں ہے، اس طرح سے کہ اگر افطار کے وقت کسی گھر میں افطار کے لیے چولہے کا دھواں اٹھتا تو اس گھر کے لوگ اپنے پڑوس کے ان گھر والوں کے لیے جن کے مشام میں دھواں پہنچتا تھا اپنی پکائی ہوئی غذا لے کر جاتے تھے۔ اس پسندیدہ رسم کی وجہ سے بیشتر افراد افطار کے وقت ایک دوسرے کے مہمان ہوتے تھے اور فقراء سے بھی اس طرح سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ شمالی ایران میں ترکمن قوم کی بھی کچھ رسومات یا رمضان کے نام سے ہیں، اس طرح سے کہ نیمے ماہ رمضان کے افطار میں مسجد کے امام جماعت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں اور نوجوان اس مہمانی میں شعر و قصیدہ پڑھتے ہیں۔ یہ رسم روزے داروں کو ماہ مبارک رمضان کے باقی دنوں میں اپنے روزے رکھنے کا سلسلہ برقرار رکھنے کی ترغیب دلانے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ سامعین، یہاں پر راوی کہتا ہے کہ ایرانی عوام کے دسترخوان بہت رنگ برنگے اور انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرے ہوتے ہیں۔ غذاؤں کا یہ تنوع ماہ مبارک رمضان میں ہر زمانے سے زیادہ قابل مشاہدہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایران کے ہر علاقے میں مختلف غذائیں دسترخوان پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ ہمدان میں ایک غذا خوراکی انگشت پیچ کے نام سے دسترخوان پر رکھی جاتی ہے، جس کا مزہ میٹھا اور بہت عمدہ ہوتا ہے۔ نان فطیر بھی ایرانیوں کے دسترخوان افطار پر رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کی روٹی ہے کہ جو میٹھی ہوتی ہے اور خرمے اور دودھ کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ کرد خواتین نان کولیرا پکاتی ہیں اور 27ویں رمضان کو اسے اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ وہ نان کولیرا کو خرمے کے ساتھ مسجد میں لے جاتی ہیں اور نمازیوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ گیلان کے عوام کے دسترخوان پر بھی فالودہ گل نظر آتا ہے۔ یہ فالودہ چاول کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے اور کھیر سے مشابہ ہوتا ہے، اور روزے کے ایام میں روزے داروں کے بدن کے لیے بہت مفید اور مناسب ہے۔ چائے بھی ایک ایسی پینے والی چیز ہے جو تمام ایرانی دسترخوانوں پر سحر اور افطار کے وقت ضرور موجود رہتی ہے، لیکن ان تمام متنوع اور رنگ رنگ غذاؤں کے ساتھ ہی معمولی اور سادہ لیکن بہت لذیذ غذا کے جو اکثر ایرانیوں کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے، روٹی اور پنیر، خرما، سبزی، اخروٹ اور میٹھی چائے ہے کہ جس سے افطار کے وقت روزہ دار افطار کرتے ہیں۔
سامعین، ایک اہم پروگرام کے جو ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ماہ رمضان المبارک میں اور بہت سے اسلامی ملکوں میں منایا جاتا ہے، یوم القدس ہے۔ عالمی یوم قدس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے کہ جسے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 میں فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے سرکاری دن قرار دیا، اور مسلمانوں نے عالم سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کا ہاتھ منقطع کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام میں کہ جو آپ نے 1979 میں جاری کیا، مسلمانہ نے عالم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے گزشتہ چند برسوں کے دوران غاصب اسرائیل کے خطرے کو محسوس کیا ہے، اور ان دنوں اس نے فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں پر اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں، اور خاص طور پر جنوبی لبنان میں فلسطینی مجاہدین کو نابود کرنے کے لیے وہ پے در پے ان کے گھروں پر بمباری کر رہا ہے۔ میں تمام مسلمانان عالم اور مسلم حکومتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس غاصب اور اس کے حامیوں کے ہاتھ منقطع کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، اور پوری امت مسلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو، کہ جو قدر کے ایام ہیں اور فلسطینی عوام کی سرنوشت میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، یوم قدس کے طور پر منائیں، اور اس سلسلے میں پروگراموں کے انعقاد کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ فلسطین کے مسلم عوام کے قانونی حق کی حمایت اور ان کی پشت پناہی کا اعلان کریں۔ خداوند عالم سے کافروں پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس تاریخی خطاب کے بعد سے ہی عالمی یوم قدس بیت المقدس کی آزادی کے عالمی دن سے مشہور ہو چکا ہے۔ یہ دن صرف بیت المقدس کی آزادی کے دن سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں عالمی سامراج کے خلاف کمزوروں کی پائمردی اور امریکہ نیز اسرائیل کی تباہی و بربادی کے دن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے مسلمان مذہب اور اعتقادات کے اختلافات کو فراموش کر کے ایک ہو جائیں اور اسلام مقدسات کے دفاع، اسلام، قرآن، کعبے اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے متحد ہو جائیں۔
سامعین، ماہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ایرانی عوام بھی دنیا کے دیگر مسلمانوں کی طرح عید فطر کا شکرانہ پورے شکوہ و وقار کے ساتھ ایران کے چپے چپے میں ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نظر کا کھانا نمازیوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہر یزد کے عوام عید کی صبح کو عاش نظریے ابوالفضل لباس علیہ السلام کے نام سے ایک اہم رسم کے دوران عید کی صبح کو عاش پکاتے ہیں۔ دوسری جانب شہر شیراز میں عید کی صبح کو نمازی ایک دوسرے کو ناشتہ دیتے ہیں، وہ نان و پنیر اور سبزی پڑوسیوں اور راہگیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شمالی ایران کے عوام بھی عید فطر کے دن اپنا مقامی لباس پہنتے ہیں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ عید کے دن ایران کے دیگر عوام کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سامعین، عید فطر کی ایک خوبصورت روایت آشتی کنان ہے، یعنی آپس میں مصالحت کرانا۔ چنانچہ قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عید کے دن علاقے یا قبیلے کے بزرگ افراد لوگوں کے درمیان کدورتوں کو ختم کراتے اور ایک دوسرے کو گلے ملواتے ہیں۔ اس پسندیدہ عمل کے ذریعے عید کی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی نئی دلہنوں کو لباس، مٹھائی اور میوے تحفے میں دیتے ہیں۔ ایران کے بعض علاقوں جیسے سیستان و بلوچستان میں عید فطر سے ایک رات قبل عورتیں اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی سے مختلف اور خوبصورت ڈیزائنیں بناتی ہیں اور اس روایتی زینت کے ساتھ عید کا استقبال کرتی ہیں۔ سمعین، اب پروگرام کے آخر میں سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر حظی فيه من النظر فيه وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوصام يوما لا يشغلهم الحاح الملحين يوما لا يشغلهم الحاح الملحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود، اس مہینے میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے اور برائیوں اور نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام فرما۔ اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس۔
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب
سامعین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس پورے خطبے کا جو محور ہے بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے نہیں بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جو جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی یہ نہیں ہونی چاہیے یہ شیطان کی صفات ہیں اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو تو آپ ہمارے ساتھ رہیں آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے؟ یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا۔ سرداران قریش، کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ، آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے، لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا، لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا، اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں، ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں، اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، جو رعیت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے، تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے، آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور انسان تو پھر بھی انسان ہے، لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا۔ تو یہی ہے کہ سختی نہیں، تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے۔ اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے، اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے، بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.